بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، اس پہلے تفسیر کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے سورۃ الفجر کی تفسیر پر، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر ای لذی عقل. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کا آغاز قسم سے بیان فرمایا ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر. اور ان چار آیتوں کی تفسیر پچھلے درس میں گزر چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، ان قسموں میں جو گزر چکی ہیں، الفجر ہے، لیال عشر ہیں، الشفع ہے، الوتر ہے، اور واللیل اذا یسر، جسے پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم چیزوں کو قسم فرماتا ہے، ان کی عظمت ہم جان چکے ہیں. یہ قسم کس لیے ہے؟ تاکہ عقل والوں کے لیے مقام عبرت ہو، نصیحت ہو. جب انسان فجر کے وقت کو دیکھتا ہے، پھر رات کو دیکھتا ہے، پھر مخلوقات کو دیکھتا ہے، پھر خالق کو دیکھتا ہے، ان کی عظمت کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے بیان فرمائی سورۃ کے آغاز میں، ان چیزوں پہ ذرا غور فکر کرو اور اپنے رب کی ربوبیت کو تو تم نے جان لیا ہے، اب الوہیت میں بھی اس کو ایک سمجھ لو، توحید الوہیت. عقل والوں کے لیے یہ قسمیں ہی کافی ہیں. هل فی ذلک قسم لذی حجر، حقیقت تو یہ ہے کہ یقیناً ان قسموں میں عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، لیکن سوال ہے، کیا واقعی عقل مند لوگوں نے ان قسموں سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ ان قسموں نے عقل مندوں کو کوئی پیغام پہنچایا ہے؟ کیا عقل مند لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سننے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیل محسوس کی ہے کہ نہیں؟ اور یقیناً ایمان والے ہی تبدیلی محسوس کرتے ہیں، ایمان والوں کو دل دھڑکتے ہیں، ایمان والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، ڈر طاری ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد جہد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اس سے پہلے کہ میں تفسیر کی بات کروں جو شیخ صاحب نے بیان کی ہے، عقل مند لوگوں نے اگر ان قسموں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہر بندہ صرف قسم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اگر سننے والے نے عبرت حاصل نہیں کی ان قسموں سے، تو چلو ان قصوں سے عبرت حاصل کر لے. سبحان اللہ، دیکھیں سیاق کتنا خوبصورت سیاق ہے. آئے دیکھیں کون سے قصے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الخطاب هنا لكل من يوجه اليه هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم. یہ خطاب جو ہے، الم تر، انت، اس سے کون مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر وہ شخص مراد ہے جس کے لیے خطاب یا قرآن مجید جو ہے کتاب العزیز کے لیے ہے. کس کے لیے؟ سب بشر کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے. بل والجن ایضا، بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے یہ خطاب. الم تر ایھا المخاطب، یہ وہ جو جسے خطاب کیا جا رہا ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھنے سے کیا، آنکھوں سے دیکھنا ہے، جی دل سے عبرت. کیونکہ یہ جو قصے ابھی بیان ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے قصے جو ہیں، یہ بہت معروف اور مشہور تھے. دور جاہلیت میں بھی، پھر جب اسلام کا دور ہے تب بھی، جو غلط باتیں تھیں وہ الگ ہوں گے، جو باقی صحیح باتیں تھیں وہ قرآن مجید میں واضح ہو گئی ہیں. تو گزرے ہوئے لوگوں کے قصے معروف اور مشہور تھے. تو اے سننے والے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الم تر ایھا المخاطب کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، یعنی ما الذی فعل بهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا تو معروف تھا کہ ان پر عذاب نازل اللہ تعالیٰ کا، یہ جانتے تھے ابو جہل ابو لہب سب جانتے تھے. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ سورج جو ہے مشکی عرب نے بھی سنی ہے، بشریت کے لیے نا پیغام. مخاطب کون ہے؟ سارے لوگ ہیں، اہل ایمان بھی، اہل کفر بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب ہیں، ہر مخاطب ہے. مشکین عرب بھی ان انبیاء کے قصوں سے واقف تھے اور یقیناً جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، جسے واحد رب مانتے تھے، ابو جہل ابو لہب اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو واحد سچا رب بھی مانتے تھے. اختلاف کی چیز پہ تھا، توحید عبادت پہ اختلاف تھا. وہ کہتے تھے عبادت اللہ تعالیٰ کے بھی کرتے ہیں اور اپنے بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں قوم عاد کے تعلق سے چند اہم باتیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وعاد قبیلۃ معروفۃ فی جنوب الجزیرۃ العربیہ، عاد معروف قبیلہ ہے جو جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں واقع ہے. ارسل اللہ تعالی الیہم ہودا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. فبلغہم الرسالۃ، ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا. ولکنہم اتوا وبغوا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے گھمنڈ میں اتر آئے. پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کا یہی بنیادی پیغام تھا. آپ قرآن کے سیاق و سباق دیکھ لیا، آپ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، سب سے پہلے دعوت ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. ولكنهم اتوا وبغوا وبغوا وقالوا من اشد منا قوه، اپنے گھمنڈ میں اتر گئے، اپنے رسول کی رسالت کو جھٹلایا، انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے. قال الله تعالى، ارشاد باری تعالی، اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون. فصل 15، جواب اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے عاد کا قبیلہ جو ہے جسامت اور طاقت معروف قبیلہ تھا، بڑے بڑے جسم تھے، طاقتور لوگ تھے. اور اس پہ وہ فخر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے. جب انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیارے بندے پر وحی نازل فرمائی حود علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو انہی کی زبان بولتا تھا، انہی میں سے تھا، کوئی باہر سے کوئی شخص نہیں تھا، تاکہ یہ کوئی عذر ہوتا کہ باہر کا بندہ ہے، اسے ہمارے حالات کا کیا پتہ، جیسے کہ لوگوں کے پاس یعنی عذر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، انہی میں سے، انہی کی زبان بولنے والے، اور ان میں سے جو سب سے اچھا انسان تھا. یاد رکھیں، انبیاء اپنی قوم کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب سے اچھے نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دین کی، اگرچہ لا دینیت تھی اس زمانے میں، جاہلیت میں، لیکن بت پرستی اور باقی جو بدکاریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، جتنی بھی گندگی، سب سے اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ان کی حفاظت کر لیتا ہے، سبحان اللہ. تو ان کا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ اے ہو، تو کس کی بات کرتا ہے؟ نہیں تمہاری بات سنو گے تو کیا عذاب ہوگا؟ تو ہم سے بڑھ کر طاقتور ہے کون؟ عذاب دینے والا کون ہے ہمیں؟ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے زمینوں کو اپنا محل بناتے تھے، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، دیکھا اللہ تعالیٰ کا فرمان، دیکھیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فصل آیت نمبر 15، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فہم افتخروا فی قوتہم، اپنی طاقت پر، اپنی طاقت پر ان کو فخر تھا، ولیکن اللہ بین انہم ضعفاء، تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ کمزور و ضعیف ہیں یہ لوگ امام قوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے، اس لیے اللہ نے فرمایا، قال تعالیٰ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا شروع میں، تم طاقتور نہیں، فرمایا تم طاقتور نہیں ہو، نہیں، اس سے بڑھ کر جواب، جیسے کہتے منہ توڑ جواب، وہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعبر والله اعلم بقوله الذي خلقهم، انہیں جواب دیا، جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ ليبين ضعفهم وانه جل وعلا اقوى منهم لان الخالق اقوى من المخلوق، تاکہ اللہ تعالی ان کو مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائے کہ وہ بہت ہی ضعیف اور کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ خالق مخلوق سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ہر عقل بند جانتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ تم طاقتور ہی نہیں ہو، جس نے طاقت دی وہ جانتا ہے کہ تم کے پاس کتنی طاقت ہے، لیکن وہ یقینی، وہ یہ جانتے ہیں یقیناً کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والا رب ہے، وہ بھی جانتے تھے، اس لیے یہ کہنا کہ ہم سے طاقتور کون ہے، اس بات کو کہ تک نہیں بنتی، یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم سے زیادہ طاقتور تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، وہ زیادہ طاقتور ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فصلت آية 15 رسولا، شيخ صاحب فرماتے ہیں، والذي فعل الله بعاد أنه أرسل عليهم الريح العقيم، ایک تو جس نے تمہیں پیدا کی وہ زیادہ طاقتور ہے، عقل آئی، سمجھ آئی، گھمنڈ ٹوٹا، اپنے نبی کی بات کو مان لیا، نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اب اگر تم واقعی طاقتور ہو تو روک کے دکھاؤ، اور پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. والذي فعل الله بعاد انه ارسل عليهم الريح العقيم، ایسی تیز ہوا اور آندھی اللہ نے بھیجی ان کے اوپر، سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما، اللہ نے ان پر مسخر کر دیا 7 راتیں اور 8 دن حسوما، مقرر وقت تھا، شدید ترین آندھی، تيز هواء، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. उनमें से कोई भी न बचा, सब गिरे पड़े थे। हवा उठाती थी एक बंदे को, ज़मीन से यूँ उठाती थी, ऊंधा उसे ज़मीन पर मारती थी, उसका सर जिस्म से अलग हो जाता था। आजाज़ नखल खाविया, जैसे खजूर का दरख्त को अगर आप जो उसके जो क्या कहते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे काट दे तो उसे क्या शक्ल बन, क्या रहेगा उसको, कुछ भी नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم, सिर्फ घर ही नजर, सिर्फ घर ही बाकी रह गए थे, एक बंदा भी उनसे उनमें से ना बच सका। महफूज कौन हुए? अल्लाह ताला के नबी और जो अहले ईमान थे उस जमाने में, उस वक्त, उनके अलावा जो जिन्होंने जुटलाया, وكانوا بآياتنا يجحدون, उनमें से एक भी ना बचा। शेख साहब फरमाते हैं, وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر الى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار, الم ترى, में जो استفهام है इससे मुराद عبرت है, यानी कि क्या اے سننے والے, اے مخاطب, کیا تم نے عاد کے قصے سے عبرت حاصل کر لی ہے؟ جو کچھ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا ہے کیا تو وہ جانتا ہے؟ یعنی اے جھٹلانے والے عبرت حاصل کر لے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والے قوم عاد کے اس قصے سے عبرت حاصل کر لے, کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, مشرکین بھی سنتے تھے۔ اب یہ سورج جسے پہلے عرض کر چکا ہوں, اہل ایمان نے بھی سنا, ان کی زندگی بدل گئی, ایمان مزید مضبوط ہوا۔ اہل شرک نے, اہل کفر نے جب سنا, ان کا گھمنڈ اور بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اے سننے والے, کیا تو نے قوم عاد کے قصے سے عبرت حاصل نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو ابھی وقت ہے, کر لو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اعتبر ایها المکذب للرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهؤلاء کیف اذیق هذا العذاب, کیونکہ اللہ نے کس طریقے سے اس عذاب کا مزہ چکھایا ہے۔ وقد قال اللہ تعالی, وہ یقین اللہ تعالی نے فرمایا ہے, وما هي من الظالمين ببعید الى آخر الآیہ, سورۃ ہود نمبر 83۔ اور یہ جو اللہ تعالی کا عذاب ہے ظالموں سے دور نہیں ہے, عذاب ہمیشہ ظالم کے قریب رہے, سر کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے جو بھی ظالم ہے۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے, یاد رکھیں, جو بھی ظلم کرتا ہے تو عذاب اس کے ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مؤخر کر دیتا ہے, موقع دے, اپنے بندوں کو موقع دے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ سوچ لے, سمجھ لے, توبہ کر لے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَقَوْلُهُ إِرَمَ, اچھا عاد پتہ چل گیا, عاد کیا, ارم کیا ہے؟ ارم ذات العماد, هذه اسم للقبیلہ, وقیل اسم للقریہ, وقیل غیر ذلك۔ ارم قبیلے کا نام ہے, یہ کہا گیا کہ قبیلے کا نام ہے, یہ بھی کہا گیا کہ بستی کا نام ہے جس میں وہ رہتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی بعض فصلوں نے کچھ اور کہا ہے۔ فسواء كانت اسم للقبيلة او اسم للقرية, چاہے ارم قبیلے کا نام ہو یا بستی کا نام, چاہے ارم قبیلے کا نام تھے بستی کا نام تھا, فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع انهم اقوياء, تو یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا ایسے عذاب کا مزہ چکھا ہے جو دوسروں کے لیے عبرت بن گیا۔ نکال جو ہوتا ہے ایسا عذاب جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، نکال نکالا عظیما، مع انهم اقویاء جبکہ وہ طاقتور تھے. وقوله في رشاد باری تعالی ہے ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني اصحاب العماد الابنية القوية، اصحاب العماد الابنية القوية، ذات العماد ایسی بستی تھی جن میں جو بلڈنگز تھی بہت بڑی بڑی تھی. یعنی یہ وہ لوگ تھے، قوم عاد جو ہیں، ارم جگہ کو لے لیں آپ یا قبیلے کا نام لے لیں کچھ بھی، جیسے کہ باب فصلی نے فرمایا ہے، ان معروف تھے اپنے زمانے کے لوگوں میں، پوری دنیا معروف تھے کیونکہ بس ٹیکنالوجی تھی، آرکیٹیکٹ قسم کے لوگ تھے. ہمارے آج انجینئرنگ اور ہے، مشینری ہے بہت کا، وہ ہاتھوں سے سب کچھ کرتے تھے، پہاڑوں کو ہاتھوں سے توڑتے تھے اور پھر زمین پہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے. ذات العماد، عماد سے مراد الابنیۃ القویہ، بڑے طاقتور اور عظیم وخیم قسم کے گھر بناتے تھے. کتنے عظیم تھے دنیا پوری میں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسے گھر کسی نے بنائے نہیں دنیا میں اپنے زمانے کے اعتبار سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اي لم يصنع مثلها في البلاد لانها قويه ومحكمه، کس اعتبار سے؟ طاقت اور احکام کے اعتبار سے، ڈیزائننگ خوبصورتی اور جو احکام تھا، محکم یعنی پرفیکشن ہے، یعنی کہ پتھر پتھروں پر رکھ کے بنا دیا نہیں، احکام کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ قوی بلڈنگ تھی. وهذا هو الذي غرهم، اور اسی وجہ سے وہ دھوکے میں آئے رہے، دھوکے میں آ گئے اور اپنے نبی کو جھٹلا دیا. وقال من اشد منا قوه، یہ کہہ دے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقتور. وفي قوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، شخص فرماتے اس آیت کریمہ میں، مع ان الذي صنعها الادمي، بنایا کس نے ہے؟ انہوں نے بنائے، انسانوں نے بنائے ہیں. يخلق پیدا کیا گیا، تو شیخ صاحب فرماتے وهذا دلیل على ان الادمی قد یوصف بالخلق فیقال خلق کذا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس آیت کریمہ میں کہ انسان کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالق ہے، یعنی اس نے کوئی چیز پیدا کی ہے، خلق کیا ہے. ومنه قول النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی المصورین، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تصویر بنانے والوں کے تعلق سے، مصورین، یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن جو تم نے چیزیں بنائی ہیں اب ان کو زندہ کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے، جس نے کوئی بت بنایا اپنے ہاتھوں سے، بت تراشا ہے، کوئی زندہ کسی زندہ چیز کی تصویر کشی کی ہے، قیامت کے دن ان کو عذاب ملتا رہے گا اور یہ کہا جائے گا اب تم زندہ کر کے دکھاؤ جو تم لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں. زندہ نہیں کر سکے گا، کر سکے تو عذاب ملتا ہی رہے گا، کہاں زندہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، اسے تصویر کے تعلق سے سخت وعیدیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں خطرناک معاملہ ہے، وہ موبائل فون کا معاملہ ہے. بیٹھے بیٹھے باپ بچہ ذرا پیارا لگ رہا ہے، فوراً تصویر کھینچ لی ہے، بچہ کھیل رہے تصویر بن رہی ہے، بچہ سو رہے تصویر بنا رہے ہیں، یا بعض اوقات اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں. اللہ سے ڈرے، قیامت کے دن حکم ہوگا اب اس میں روح پھونک کے دکھاؤ. بعض لوگ کہتے کہ کیمرے کی تصویر، بھائی کیوں علماء کے اختلاف میں مت پڑو، مصورین واضح لفظ ہیں، تصویر بنانے والے. کوئی شخص جلتی ہوئی آگ میں پاؤں رکھ کے نہیں دیکھتا گرم ہے کہ نہیں، کوئی کرتا ہے؟ آگ تو آگ ہی ہوتی ہے نا، کوئی شخص کہتے یار آگ نہیں ہے، دیکھ لو آگ ہے، دیکھ لو پاؤں لگا ہاتھ لگا کے دیکھ لو، تو دیکھو گے؟ جب پتہ ہے، معلوم ہے، متفق علیہ احادیث، صحیح احادیث میں سخت وعید ہے تصویر بنانے والوں کی. اب یہ کہاں کی حکمت عملی، اللہ نے مجھے بتایا کہاں کی حکمت عملی ہے کہ اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالنا کہ دنیا کی آگ بھی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، جہنم کی آگ ہے، اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب جب تک کہ روح نہیں پھونکی جائے گی. کون روح پھونک سکتا ہے؟ سبحان اللہ. عمل کیا ہے؟ بس انگلی سے اشارے سے بٹن کلک کر لیا بس. واللہ کئی لوگوں کے نزدیک یعنی جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یعنی پانی کے لیے بھی تھوڑا سا ان کی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی آسان ہو گیا ہے اس گناہ پہ، یعنی اس کبیرہ گناہ کہہ رہے تھے کہ اتنی آسان ہو گیا، پانی پینے سے زیادہ آسان ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے چند ایسے بندے ہیں جو اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر تو اللہ رحم کرے واللہ. یعنی مصیبت دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے، یا اب اس گھر میں تو یار اللہ سے ڈرو، کہاں پہ تم کیا کر رہے ہو؟ طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، اور بعض لوگ تو ٹنڈ کراتے ہوئے تصویریں بناتے ہیں، بھائی دیکھو ہم نے حلق بھی کر لیا ہے. یعنی کیا چاہتے ہو؟ قدم قدم پر. ابھی احرام باندھ رہے ہیں تصویر بنا رہے ہیں، احرام باندھ لیا ہے راستے میں چلے تصویر بنا رہے ہیں، طواف شروع کیا تصویر بنا رہے ہیں، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر تصویر بنائی ہے، پھر صفا پہ تصویر بنائی ہے، پھر مروہ پہ تصویر بنائی ہے، پھر حلق میں تصویر بنائی ہے. یہ عمرہ ہے، شوٹنگ ہے، کر کیا رہے ہیں؟ عبادت ہے یہ؟ نہیں، اسے عبادت کہتے ہیں. اللہ کے لیے بندے کو بتائیں، آپ کا دھیان لگا کہاں پہ ہے؟ دماغ دھیان کس طرف ہے؟ دل کس طرف؟ عبادت میں ہے؟ کوئی کہے گا کہ عبادت کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. اور بعض لوگ یوں ایکشن ہوتا ہے نا، یوں دونوں ہاتھ اٹھانے کہہ رہے کہ کعبہ بالکل اس طرح، حجرہ اسود بھی شاید نظر آتا ہے، اس طرف ہو جاؤ، سر اوپر کرو، آنکھیں ادھر کرو، منہ اس طرف کرو. انا للہ وانا الیہ راجعون. مطلب سب پہ رحم فرمائے. سن یہ وعید، یقال لهم احیو ما خلقتم، زندہ کرو ان چیزوں جن کو تم لوگوں نے بنایا ہے. شخص فرماتے لیکن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب الى الله. اب اللہ تعالی نے خلق کی نسبت مخلوق کی طرف بھی کی ہے اور اپنی طرف بھی کی ہے. خالق اللہ تعالی ہے، اب کچھ اعتبار سے مخلوق بھی خالق ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ شخص فرماتے ہیں الخلق المنسوب الى الله ايجاد بعد عدم وتحويل وتغيير. جو خلق اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، کس اعتبار سے؟ ایجاد بعد عدم، کہ عدم سے اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے، معدوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بناتا ہے. اور پھر وہ تحویل و تغیر، اب وہ وجود ہے ایک یہ اعتبار خلق کا، پھر اس وجود کے بعد تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ مزید کرتا ہے اپنی مرضی سے. نطفہ وجود میں آیا ہے، نطفے میں علقہ کا بننا تبدیلی ہے، علقہ سے مضغہ کا بننا پھر تبدیلی ہے، پھر ہڈیوں کا بننا، پھر قسم العظام لحمہ، پھر انشاء اللہ خلقا آخر. یہ تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اما الخلق المنسوب لغیر اللہ فهو مجرد تحویل و تغیر. اور جو خلق مخلوق کی طرف منسوب ہے وہ عدم سے ایجاد نہیں ہے، وہ صرف دوسرا حصہ. دوسرا حصہ کیا ہے؟ تغیر و تحویل، یہ کر سکتا ہے. شخص فرماتے ہیں واضرب لكم مثلا، ایک مثال بھی سن لیتے ہیں. هذا الباب من خشب، یہ دروازہ لکڑی کا ہے. والذي خلق الخشب اللہ، جس نے لکڑی کو پیدا کیا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ کوئی بھی نہیں. ولا يمكن للبشر ان يخلقوه، انسان کبھی بھی لکڑی پیدا نہیں کر سکتا. لیکن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبواب وإلى كراسي وما أشبه ذلك. لكن يا إنسان جوه درخت كل كليوم يسي كا دروازة والكرسي بنا نہیں سکتا؟ بنا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور چیزیں بنا سکتے ہیں, یہ ٹیبل ہے, کرسی وغیرہ جو بھی ہے, یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو رف بنی ہوئی ہیں, لکڑی کی بنی ہوئی ہیں, انسان نے بنایا ہے. اسے کہتے ہیں تحویل و تغییر, ایجاد بن عدم نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق, دونوں میں فرق ہے. لأن الخلق المنسوب للخالق ایجاد من عدم, معروف ہو گیا, وهذا لا يستطيع احد, کوئی بھی نہیں کر سکتا. والمنسوب للمخلوق التغير تغير وتحويل يحول شيء من صفه الى صفه, جو مخلوق کی طرف منسوب ہے خلق جو ہے وہ ایک صفت کو دوسری صفت کی طرف تبدیل کر دینا, تغيير وتحويل. اما ان يغير الذوات, لیکن اگر ذات کو تبدیل کرنا مقصود ہے تو یہ بھی انسان نہیں کر سکتا. یعنی بمعنی یجعل الذهب فضہ, کبھی کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سونے کو چاندی بنا کے دکھاؤ نا. او یجعل فضہ حدیدا, یا چاندی کو لوہا بنا کے دکھاؤ, کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. او ما اشبہ ذلک, یا اس جیسے کوئی بھی چیز, یعنی کسی چیز کی ذات کو بدل لینا, اس کی حقیقت اسے اصل کو بدل لینا. اس لیے جادوگر جب جادو کرتا ہے وہ تبدیل تو کر سکتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ جادوگر تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو لکڑی رسی سانپ کیسے بن گئی؟ قرآن مجید میں ہے نا, آنکھوں کا دھوکہ تھا. یخیل الیہم من سحرہم انہا تسع, اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے بھی دھوکہ کھا لیا. سحر اعینہم, دوسری آیت میں. اچھا سوال یہ ہے کہ جو لکڑی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی وہ بھی تو سانپ بن گئی. ہاں, ثبوت کی حقیقت میں سانپ بنی نہ, اس سے پہلے سورۃ الروم تو ٹھیک ہے سنعیدہا, لیکن ایک جو واقع جو عملی مثال کیا ہے, دلیل کھا گئی ہے. تلقف ما یفکون, کہ جو ان کا جھوٹ تھا, اب اگر لکڑی ہوتی لکڑی لکڑی کھا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا, ڈر کس چیز کا تھا؟ یہ نہیں کہ میں مغلوب ہو جاؤں گا. فوجز فی نفسہ خیفۃ, یہ سمجھ رہے تھے کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی سانپ جو رسی لکڑی پھینک رہے ہیں, اب 40 جادو کر رہے ہیں, ایک ہاتھ میں لکڑی, ایک ہاتھ میں سانپ, زمین پھینکا تو 80 بن گئے. اب یہ جو سانپ نظر آ رہے ہیں, جب میں نے اس لکڑی کو زمین پر پھینکنا ہے, اس نے بھی سانپ بننا ہے, تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے؟ وہ تو یہی کہ یہ تو یہ بھی تو جادو ہے نا, آگے کا نہیں پتہ, علم غیب تو نہیں, آگے کیا ہونے والا ہے, چیلنج ہے نا. تو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے, یہ ڈر طبعی ڈر ہے سبحان اللہ, لیکن یہ یقین ایک مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. القیہ یا موسیٰ لا تخف, دور موسیٰ اس کو پھینک دو. فوراً ان جو فیک جو جھوٹے سانپ تھے, جو آنکھوں کا دھوکہ تھا, اب اس لکڑی نے جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, آیت ہے, حقیقتاً اس کی ذات بدل گئی. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی ہے بس. القیہ یا موسیٰ, القاہ موسیٰ, آگے کیا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے, اللہ کا کرم ہے سبحان اللہ. تو سارے سانپ کھا گئی لکڑی, دوبارہ ہاتھ لگایا اٹھایا تو وہی لکڑی تھی. جادو کیوں نہیں تھا بتائے؟ نمبر ایک, لکڑی کبھی لکڑی کھا نہیں سکتی. اچھا, آنکھوں کو دھوکہ کیوں نہیں تھا؟ ہو سکتی جیسے کہ لکڑی آنکھوں کے دھوکے سے ہل سکتی ہے تو چھپ بھی سکتی ہے آنکھوں کے دھوکے کو, ہو سکتا ہے کہ لکڑی کے نیچے آ کے چھپ گئی ہو, نظر نہ آ رہی ہو. ثبوت اگلی آیت میں ہے, 40 جادوگر سجدے میں گر پڑے, سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا بربي هارون وموسى، ایمان لے کے آئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا، یہ جادو نہیں ہے. جادو وہ جو ہم نے کیا ہے، ہم نے دھوکہ دیا، یہ جادو ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لکڑی جو سانپ میں بدل گئی ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے، کوئی جادوگر نہیں بدل سکتا اسے. سب دیکھا ہے، کیونکہ جو فرعون کے جادوگر تھے نا، آگے بھی آئے گا کہ فرعون کا سب سے تاریخ کا سب سے بڑا لشکر، سب سے بڑی طاقت تھی. ابھی ان اگلے مثالوں میں دیکھیں گے کہ تین چار قسم مثال اللہ تعالیٰ بیان فرمائی مختلف قوموں کی، جسم کی طاقت ہو، یا ٹیکنالوجی کی طاقت ہو، یا فوج کی طاقت ہو، کچھ باقی نہیں رہتا. اور آج کل دیکھیں طاقت یہی ہوتی ہے نا، سبحان اللہ. تو اس عظیم صورت میں انہیں تین چار چیزوں کی مثالیں ہیں. اب چلو ان سے تو عبرت حاصل کر لو نا. تو فرعون کے جو جادوگر تھے، بچپن سے ان کی خاص تربیت جادو کی ہوتی تھی، خاص تربیت، یعنی ان سے بڑھ کر جادوگر تھے نہیں کہیں پہ. تو چیلنج یہی ہوتا ہے نا کہ جو سب سے بڑے اپنے زمانے کے، جیسے ہم پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہمارے وہ جادو کے بھی پی ایچ ڈی تھے سارے تقریباً، یوں سمجھ لیں آپ. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ایک لاٹھی لے کے جاتے ہیں، ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، اور 40 ان سب سے بڑے جادو کے علماء کا دنیا میں مقابلہ ہے. اچھا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب جب لکڑی سانپ میں بدل گئی حقیقتاً، پھر واپس لکڑی ہو گئی، ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا واقعی اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. ان کو یہ گمان تھا، ارے یہ بھی تو جب پہلی مرتبہ جب لکڑی جب پہلی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، تو فرعون اپنے گھمنڈ میں آ گیا. تو اس سے پہلے کہ کوئی قدم اٹھاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو آیتیں ہیں، دکھاؤ کیا تمہارے پاس، ید بیضا اور لکڑی. تو جو لکڑی زمین پر پھینکی تو ہلنے لگی، تو جو ساتھ بیٹھے تھے جادوگر بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ بھی تو وہی جو ہم کرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو فرعون سے کہا چلو چیلنج کر لیتے ہیں، یہ ہمیں لکڑی کو سانپ بنا کے دکھا رہا ہے، تو مقابلہ کر لیتے ہیں. وقت متعین ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقت متعین کہ میلہ کا وقت ہو، ضحیٰ کا وقت ہو، تاکہ کسی کو دیکھنے دقت نہ ہو، اور سب لوگ جمع ہو جائیں ایک میدان میں، ایک جگہ پہ. جب جادوگر نے لکڑی رکسی پھینکی، ابھی وہ یقین پر تھے کہ ہم جیت جائیں گے، میدان ہمارا ہے جیسے کہا جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے لکڑی کو، سانپ کو، ان فیک سانپوں کو کھاتے ہوئے دیکھ لیا، اب وہ ان کو یقین ہو گیا یہ جادو نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یقیناً جانتے تھے. اب دیکھیں تبدیلی، دیکھیں سبحان اللہ، صبح جہنمی تھے، پکی بات ہے، جادوگر سے بڑھ کر کون کافر ہے، یعنی کفر بھی ہے اور جادوگر بھی، اور فرعون کے جادوگر خاص جادوگر ہیں. بعض علماء فرماتے شام کے وقت جب فرعون نے سولی پہ چڑھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی ثابت قدمی دیکھے، ایک تو ایمان ہے پھر ثابت قدمی دیکھے، ربنا افرغ علینا صبرن، فرعون نے کہا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے میں کر دوں گا، میں جانتا ہوں تمہاری بلی بھگت ہے، یہ پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے. گھمنڈ دیکھے، تکبر دیکھے، فوراً اپنی بات سے پھر جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، یہ اعلان کر دو کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے مل کر تم نے سارا کام کیا. بےعزتی، اتنی بڑی بےعزتی، اتنے بڑے طاقتور ایک بادشاہ کی. میں نے کہا موسیٰ جو تو فرعون جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں. دھمکی دے گا، میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ربنا افرغ علینا صبرا. علماء فرماتے ہیں جب انسان کو مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لیں، صبر تو کر رہا ہے، مصیبت پھر مصیبت پھر مصیبت، صبر کرتا رہا ہے، صبر کرتا رہا ہے، جب دیکھیں مصیبتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، تب یہ دعا کرے، یعنی اب آسانی قریب ہو چکی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر، جب مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں زیادہ بڑھ جاتی، اب اس کا مطلب ہے آسانی بہت قریب آ گئی ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس وقت جب زیادہ تنگی محسوس ہو تو اپنے رب سے دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا. صبر جمیل بھی ہے، ولربک فاصبر بھی ہے، اب افرغ علینا صبرا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا صبر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے واللہ، کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن دل سے ایمان یقین میں کوئی کمی ہوتی نہیں. فرعون نے قتل کر دیا, سولے پہ چڑھا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بعض علماء فرماتے صبح جہنم ہی تھے, شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے. ایک انسان وہی لوگ, سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں او ما اشبہ ذلك فهذا مستحيل لا يمكن الا الله وحده لا شريك له. ذوات کو تبدیل کرنا, حقیقتوں کو تبدیل کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ عمل نہیں کر سکتا. یہاں اتنا تک کافی. اگر انشاءاللہ جو ہے ثمود اور فرعون کا قصہ جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.